ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے جو بچنے کا حکم دیا ہے یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تمہارا چھوٹا سا امتحان ہے، تھوڑا چھوٹا سا امتحان. دنیا کے لوگ اگر امتحان لیتے ہیں تو امتحان کے اندر مدد نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم گناہ چھوڑو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. تو جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر انسان کے لیے گناہ چھوڑنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے ابھی جو کیسٹ چل رہی تھی کہ اللہ اللہ کر لیا کرو، تو اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اللہ اللہ کرنے سے اور ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا فرماتے ہیں کہ پھر گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ اینٹی بایوٹک ہے یہ گناہوں کے لیے، کہ جو انسان اللہ کا نام لیتا ہے پھر گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا مالک کتنا کریم ہے کہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، ہنسا بھی رہا ہے. ہر کام اللہ تعالیٰ انسان کو ہر نعمت عطا فرما رہے ہیں. ان نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے. ہر شریف الانسان، شریف النفس انسان اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر اس کے اوپر کوئی احسان کر دیا. اب تو گھروں کے اندر ہوتا ہے، اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو گھروں کے اندر افطاری بنتی ہے، تو ایک ٹرے کے اندر تھوڑی سی افطاری کسی کے گھر بھیج دیتے ہیں، اب وہ ٹرے خالی بھیجتے ہیں، ہاں بھائی وہ سینی واپس خالی آتی ہے. اگر خالی آ جائے تو کہتے ہیں کیسے ایسے لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کچھ بھی. کیا مطلب کہ اس کے اندر بھر کر کے بھیجتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ احسان کا بدلہ احسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے تو اتنے احسان ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ ہی نہیں چکا سکتے. اللہ کے اتنے احسانات ہیں. تو فرمایا استغفرو، تم اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ زیادہ نے فرمایا کہ استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم گناہوں کی حالت میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بن جاؤ گے. یعنی جو بندہ گناہ کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر اس گناہ پر فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور پھر انابت کرتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محبوب فرماتے ہیں. اسی لیے کیا فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں فرماتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی فرماتے ہیں، ان سے محبت بھی فرماتے ہیں. ورنہ عام انسانوں کو کیا کہتا ہے کہ چلو معاف کر دیا، لیکن چاہے آئندہ میرے سامنے نہیں آنا یا آئندہ میری نظروں کے سامنے نہیں آنا، مجھ سے دور رہنا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرماتے. بندہ گناہ کر کر کے بوڑھا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرمائیں گے کہ اب تو میرے سامنے نہیں آنا، بلکہ بندہ گناہ کر کر کے تھک سکتا ہے. دادا نے فرمایا لیکن اللہ کی رحمت غیر محدود رحمت ہے، یہ غیر محدود رحمت کبھی آپ کو یہ آواز نہیں آئے گی کہ اب تو میرے پاس مت آنا، بلکہ اس غیر محدود سمندر کے اندر اتنی موجے اور اتنی لہریں کہ ہر لہر دوسرے لہر سے بڑھ کر ہے. اللہ کی رحمت گناہ کرنے کے بعد پھر انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پاک، جب آنسو بہا لیے، توبہ کر لیا، تو اس اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طور پر نہلا دھلا کر پاک صاف کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں شامل کر لیتے ہیں. یہ چونکہ دنیا کا سمندر کیا ہے، ایک محدود سمندر ہے. بھائی محدود ہے یا نہیں ہے؟ جو آج تو سائنسدانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کتنے لاکھ اس کے اندر کیوبک پانی ہے، اس کے اندر کتنا 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 فلاں جگہ گہرا ہے، کتنا فلاں جگہ گہرا ہے، تو اس کو ناپ لیا. تو اللہ کی رحمت کا غیر محدود سمندر ہے جس کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا. کوئی انسان تو کیا، کوئی چیز اس کو ناپ نہیں سکتی. یہ محدود سمندر کے اندر سے اگر کوئی ایک بالٹی نکال لے تو کیا سمندر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہہ رہے صاحب آپ نے مجھ سے ایک بالٹی نکال لی، پانی مجھ میں کم ہو گیا، یہ بالٹی واپس ڈال دیجئے. بولو بھائی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تو غیر محدود ہے. اگر انسان 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ بھی گناہ کر لے پھر اس کے بعد معافی مانگے تو وہ اسی طریقے سے کہ اللہ کے اس غیر محدود سمندر کے اندر سے چڑیا ایک قطرہ پانی لے کر کے چلی گئی تو سمندر کو کیا احساس ہوگا. ایک دفعہ دادا نے عجیب مثال دی, فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد روتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں, لیکن بعض دفعہ شیطان کیا ہے مایوس کرتا ہے, ارے تم نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے اب تمہاری معافی کیسے ہوگی. فرمایا اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دادا نے ارشاد فرمایا میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک ہاتھی تھا, اس ہاتھی کے اوپر ایک چونٹی چڑھی, چڑھ کر اس کے سر پر کاٹا زور سے, جتنی اس کی قوت تھی اتنی قوت سے کاٹا, کاٹنے کے بعد نیچے اتری اور ہاتھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی کہ مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو کاٹا ہے. تو فرمایا ہاتھی کیا کہے گا, جب تو چڑھی تھی جب بھی مجھے نہیں پتا تھا, جب تو نے کاٹا جب بھی مجھے نہیں پتا تھا. تو فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے, تو جب ایک محدود بڑا محدود ایک چھوٹے محدود کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تو ہم محدود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہوتے ہوئے وہ کیا سوچیں گے کہ 1,00,000 دفعہ گناہ کیا چلو معاف کر دو کوئی بات نہیں. لیکن کیا ہے استغفار کو چھوڑے نہیں. لیکن آج کل کیا ہے کہ اگر سن لیا بیان کے اندر کہ استغفار کریں گے, اب استغفار کے فائدے بھی بہت ہیں, کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے, تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے. اب لوگوں نے اس کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ مال میں برکت ہوگی, چلو بھائی استغفار جلدی سے صبح ایک تسبیح پڑھ لو. اب شام کو سوچ رہا ہے یار ٹکے کیوں نہیں آئے, آج بریانی کیوں نہیں آئی, آج جو ہے قربہ کیوں نہیں آیا, میں نے تو استغفار بھی کیا, میں تو 1 مہینے سے کر رہا ہوں 40 دن سے کر رہا ہوں. تو ہم تجارت نہیں کر رہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آج تجارت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ کہ کوئی مسئلہ پھنس گیا آگے مسجد کے اندر سجدے میں گر گئے, یا اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو تم اپنے مسئلے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, اپنے مسئلے کے لیے عبادت کر رہا ہے, تو اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہا. اگر خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ مسائل تو خود بخود حل کر دیتے. اس کی مثال ایسی ہے, ایک شخص حج پر جا رہا ہے. اب حج پر جانے سے پہلے وہ نیت کیا کرتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا کراچی ایئرپورٹ پر, ایئرپورٹ دیکھنے کو ملے گا, پھر وہاں سے جہاز میں بیٹھوں گا تو جہاز کے اندر جہاز دیکھنے کو ملے گا, پھر جب وہ اڑتا کیسے تو وہ میں دیکھوں گا. تو ظالم اگر تو یہ نیت کر لیتا خالص کہ مجھے حج کرنا ہے تو یہ سب چیزیں تجھے مفت کے اندر مل جاتی. اسی طریقے سے استغفار اگر انسان کرتا ہے تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو مفت کے اندر عطا فرما دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو انسان روٹی کھلا دے. اگر کوئی بچہ, جو بچے آپس میں بیٹھے ہو چھوٹا بچہ ہو اور وہ بچہ ابھی اتنا نہیں ہوا کہ روٹی کچل سکے, دوسرا بچہ اس کے منہ میں روٹی ڈالتا ہے تو ماں اس کے منہ سے روٹی نکال لیتی ہے کہ یہ ابھی ہضم نہیں کر پائے گا, تو اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا فرماتے ہیں وہ اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں. بعض دفعہ بندے کو غرور ہو جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے کہ یار میں نے تو اتنی دفعہ استغفار کیا, دیکھا اللہ تعالیٰ نے میرے استغفار کا بدلہ عطا فرما دیا, تو تجھے دنیا ہی میں مل گیا, جو بدلہ آخرت میں ملنا تھا وہ بدلہ دنیا ہی میں مل گیا, اب آخرت کے اندر کیا ہے, آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی وہی غذا عطا فرماتے ہیں جو بندے کے لیے مفید ہو, جس کے اندر بندے کا فائدہ ہو, اللہ تعالیٰ بھی وہی غذا عطا فرماتے ہیں. کہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے, اگر میں اس کو جو ہے حلوہ اور بریانی اور یہ بڑی اچھی اچھی چیزیں اس کو کھانے کو ملیں گی تو یہ کیا کرے گا, عیاشیوں کے اندر پڑ جائے گا, مجھ سے دور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو روکی سوکھی کھا. اب انسان کہے کہ کفار کو پھر کیوں اللہ نے دیا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کفار کو کیوں دیا, تو کفار کے لیے تو سب کچھ دنیا ہی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو دنیا میں کفار کو جو ملا ہوا ہے, آج مسلمان حسرت وہ کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس تو سب کچھ ہے, ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو یہ بات چل رہی تھی کہ عالم کتنے سال میں عالم بنتا ہے, بھائی 8 سال کے اندر عالم بن جاتا ہے. 8 سال میں اگر بالکل بھی نہ پڑھا ہو بالکل ہی ان پڑھ ہو اور تو اس کے لیے 12 سال ہے, 12 سال عالم, 12 سال میں عالم بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو علم نبوت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اگر انگریزی 12 سال پڑھتا ہے تو کیا کیا اس نے, انٹر کیا نا, انٹر کہتے ہیں, انٹر کیا. اب انٹر کے بعد اگر وہ جاتا ہے نوکری کے لیے تو اس کو کیا نوکری ملے گی, کہتے ہیں تم نے پڑھائی کیا ہے جو آ گئے منہ اٹھا کر کے نوکری مانگنے کے لیے, ابھی تو تمہیں ماسٹر کرنا چاہیے تھا اور گریجویٹ کرنا چاہیے تھا اور یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ عالم نے علم نبوت حاصل کیا تو اس کی نظر میں دنیا کی وقت کم ہوتی ہے, اس کو یہ ہوتا ہے چلو روکی سوکی کھا کے گزارا کر لو, آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور جو دنیا پڑھتا ہے, دنیا پڑھنے کے بعد ابتدائی سے اس کو کیا سکھایا جاتا ہے, دیکھو تم ماسٹر کرو گے تو تمہیں ایک اچھا بنگلہ ملے گا, ایک اچھی گاڑی ملے گی, پھر تم شادی کر لینا, پھر تمہارے بچے ہوں گے, پھر تمہارے پاس ہر سہولت ہوگی. اب جب اس نے ماسٹر کر لیا اور اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تو پھر خودکشیاں کرتے ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ کسی ٹرین کے نیچے آ کر کوئی مولوی مر گیا, ہاں, یا اس نے بہت زیادہ پیراسیٹامول کی گولیاں کھا لی اور کھا کر کے صبح مولوی صاحب ڈھیر پڑے تھے؟ نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ علم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ چلو روکی سوکی کھا لو, آخرت میں تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے فرمائیں گے. لیکن دنیا کے اندر دنیا کیا سکھاتی ہے کہ نہیں, دیکھو جو تم نے ابھی کیا ہے اس کا تمہیں نقد بدلہ ملنا چاہیے. جب نقد کے چکر میں انسان آتا ہے تو پھر انسان کیا ہے, اسی لیے کفار سب سے زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا کے اندر خودکشیوں کی تعداد جاپان کے اندر ہے, جبکہ ان کے ہاں مقدار یعنی جو شرح آمدنی ہے وہ سب سے زیادہ ہے فیکس, لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے یہاں ہیں. کیونکہ وہ نقد کا مطالبہ کرتے ہیں, دل میں چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, آرام نہیں ہے, ہر وقت پریشانی ہے, تو لاکھوں ڈالر پڑے ہوئے, لاکھوں پاؤں پڑے ہوئے, اس کے بعد بھی خودکشیاں کر رہا ہے. اور ایک مسلمان ہے, ایک عالم ہے, ایک غریب ہے, لیکن وہ اس کو کیا ہے, کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا, کبھی سبزی مل گئی کبھی دال مل گئی, کبھی شوربہ مل گیا کبھی گوشت مل گیا, کبھی سوکھی روٹی مل گئی کبھی باسی روٹی مل گئی, لیکن وہ کھا کر کے کیا ہے, اس کے سامنے آخرت سامنے. جب آخرت اور دنیا کا مقابلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت والے کو فوقیت عطا فرماتے. لوگ کہتے ہیں مولوی بنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا, مولوی بنانے کے بڑے فائدے, نقد تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں, اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں علماء کو, اور آخرت کے اندر جو ان کے لیے عزت ہے. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حدیث پاک کے اندر, فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء گویا کہ میری امت کے علماء, یہ دونوں برابر ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء تو سوچے معصوم ہیں, جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا, لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میری امت کا عالم اور بنی اسرائیل کے انبیاء گویا کے برابر ہوں گے. گویا یاد رکھے گا, برابری نہیں ہے, گویا کے برابر ہوں گے درجے کے اندر. یہ اس امت کی فضیلت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی. تو استغفار سن لیتے ہیں, کوئی وظیفہ سن لیا تو اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دیتے ہیں, یا اللہ اگر میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو جو ہے میرے پاس ہر وقت امن رہے, کوئی کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے ڈاکو جو ہے موبائل چھین لے. اگر چھین لیا یا اللہ پتہ نہیں, میں نے تو وظیفہ بھی پڑھا تھا, میں نے تو سب کچھ بھی کیا تھا. نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. لیکن کیا ہے, کبھی ہو گیا, ابھی ایک کچھ ایسا قبل ایک واقعہ ہوا شاہ فیصل کالونی کے اندر, تینوں کل پڑھ کر کے نکلے, تینوں کل پڑھ کر کے وہ نکلا شخص, وہاں روڈ بلاک کر کر لوٹ رہے تھے, تو اس کا بھی موبائل اور سب کچھ لے لیا. پیچھے سے ایک اور آیا, اس نے کہا ارے یار یہ مولوی آدمی ہے, کیا اس بیچارے کا لے رہے, اس کا واپس کرو. مولوی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, آپ جائیے. نکل گیا وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نقد دکھاتے ہیں, دیکھ تو نے پڑھا میری ذات کے لیے پڑھا, میں نے تیری حفاظت فرمائی. اور اگر خالص اسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے تو پھر کیا ہے, وہ تجارت کر رہا ہے. اس کو تجارت کے اندر انسان خسارہ برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یا اللہ پہلے تو پڑھا تھا لیکن پھر بھی میرا موبائل چلا گیا, میری جیب سے جو ہے اتنے پیسے چوری ہو گئے, میں تو پڑھتا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے تجارت نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تجارت کے لیے پیدا نہیں فرمایا. استغفروا ربکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو. کیا مطلب استغفار کا؟ تمہیں جو ثمرہ ملے گا یہ تو سب وعدے اللہ تعالیٰ کے ایک مومن کامل کے لیے. ایمان بالغیب کا حصہ لازمی ہے کہ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا اس کے اوپر اس کا ایمان لانا لازم ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے گا, تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان لانا لازم ہے. اگر اس چیز میں شک کرے گا تو اندیشہ ہے کفر ہے, اندیشہ ہے کفر ہے. کہ اگر وہ شک کرے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. ایک بزرگ تھے, بارش ہوئی, دادا نے یہ واقعہ سنایا تھا. فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ آج تو بڑے وقت سے بارش ہوئی ہے, آسمان سے آواز آئی, اے بیوقوف نادان, میں نے کبھی بے وقت بھی بارش برسائی ہے؟ میں نے کبھی بے وقت بھی بارش برسائی ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے, اتنے کریم ہے کہ انسان باپ کے کرم کو دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے کیا نام ہے, باپ کی محبت کا ناز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اتنے کریم ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا حال ہوگا؟ پھر فرمایا کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار طلب کرو. اب رب کیا ہے؟ جو کسی ناقص کو پالتے پالتے درجہ کمال تک پہنچا دے. ہم کیا تھے؟ ماں کے پیٹ میں اتنے سے تھے, پھر اللہ نے اتنا کیا اتنا کیا, پھر دنیا کے اندر آئے. آج یہاں پر کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 60 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 70 سال کا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ ناقص سے. جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ بچہ ناقص ہے, بول نہیں سکتا, پکڑ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی, آہستہ آہستہ ماں باپ کو وسیلہ بنایا, ماں باپ نے اس کی پرورش کی. وسیلہ کون ہے؟ اللہ کی. وسیلہ ماں باپ ہے. پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ پالتے پالتے پھر جب قوت آ جاتی ہے پھر انسان کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ کان میں ہیڈ فون لگایا ہوا ہے, گانا سن رہا ہے, آنکھیں دے دی اللہ تعالیٰ نے, اس میں بینائی عطا فرما دی, اب فلمیں دیکھ رہا ہے, غیر محرم نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے. ارے اللہ نے آنکھیں اس لیے تھوڑی عطا فرمائی تھی, اللہ نے آنکھ اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم میری نشانیاں دیکھو, زمین دیکھو, آسمان دیکھو, چاند دیکھو, سورج دیکھو, پہاڑ دیکھو, بیت اللہ کو دیکھو, قرآن کریم کو دیکھو, اپنے والدین کو دیکھو. اپنے والدین کو جو انسان ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. ایک حج, ایک نظر. دن میں کتنی دفعہ نظر پڑتی ہے؟ اگر ہر دفعہ یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ ہر نظر پر حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیے. نہ کوئی ٹکٹ بھی نہیں لگا, کوئی ویزا بھی نہیں لینا پڑا, کوئی کوٹا سسٹم میں بھی نہیں پھنسا, ایک حج مقبول کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیا گیا. لیکن فرض حج نہیں ثابت ہوگا. ہاں یہ کہ ماں باپ کو دیکھ لیا, اب فرض حج جو ہے مجھ سے ثابت ہو گیا. حج فرض جو ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. لہذا جوانی کے اندر کر لے. بعض لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ مولانا ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو کمانے کا دن ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کرائیں گے. نئے ارکان حج کیا ہے؟ اتنے مشکل ہے کہ دادا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے اندر کیا رکھا ہے. فرمایا حج کو چھوڑو, عمرے کی نیت کو دیکھو کہ اللہم انی اريد العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا, اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے, وتقبلہ منی, اور اس کو قبول فرما لیجئے. فرمایا فیسرہ لی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مشکل ہوگی, مشکلات آئیں گی, تمہیں کبھی کسی سے ٹھوکر لگے گی, کبھی جو ہے چلتے چلتے پیاس لگے گی, کبھی دھوپ پڑے گی. تو کیا ہے؟ اللہ سے تم آسانی کی دعا مانگو. جب بڑھاپے کے اندر جاتا ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ عبادت کے قابل کہاں رہا. اب بیت اللہ دیکھ رہا ہے، اب اس کا ہوٹل دور ہے، رہائش گاہ دور ہے، اب وہاں تک جانا اس کے لیے مشکل ہے، اب گھٹنوں کے اندر دم نہیں ہے، جب دم تھا تو گیا نہیں تھا، اب جب بے دم ہو گیا تو آ کر یہاں آ کر کے بے دم ہوا ہے۔ تو حج کیا ہے؟ اول جیسے ہی فرض ہو فوراً حج کر لے۔ بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں اگلے سال کر لیں گے، پھر اگلے سال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، انشاء یہودیوں و انشاء نصرانیہ، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ لہذا حج جیسے ہی فرض ہو پہلی فرصت کے اندر حج کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ اولاد کو حج کرا سکتا ہے تو جوانی کے اندر اولاد کو حج کرا دے۔ حج بھائی ایک دفعہ کرنا، ایک دفعہ کر لے حج فرض ثابت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب قوت ہے تو انسان طواف بھی کر سکتا ہے، برداشت بھی کر سکتا ہے، پسینہ بھی برداشت کر لے گا، گرمی بھی برداشت کر لے گا، ہمت بھی کر لے گا، دن میں دو دو تین تین طواف بھی کر لے گا، موقع ملے گا تو حجر اسود پر بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو پھر کیا ہے، اس کو اب سہارا چاہیے، اب کسی کو سہارا لے کر کے جا رہا ہے، اب سہارا لے کر کے حرم کے اندر پہنچتے پہنچتے جہاں 1,000,000 آدمی ایک ساتھ موجود ہو، نماز پڑھ کر نکل رہے ہو اور پھر داخل ہو رہے ہو، تو پھر وہاں انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، پھر دھکا لگتا ہے، پھر بیمار ہوتا ہے، پھر بیمار ہو کر کے پھر اس کے بعد نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو کیوں دیر کی تھی؟ ہاں اگر اللہ نے دی نہیں ہے اتنی وسعت، بڑھاپے کے اندر اتنی وسعت ملی تو اب اللہ تعالیٰ اس وقت پھر مدد فرماتے ہیں، پھر اللہ کی اعانت اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو حج کیونکہ رمضان ہے، رمضان کے بعد پھر حج ہے، تو حج فرض ہو جائے تو حج کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس نے حج ادا کیا، لیکن حج ادا کیسے کیا، ولم یرفث، کسی سے لڑا جھگڑا نہیں کی، لڑائی جھگڑی نہیں، لڑائی نہیں کی، کیونکہ عموماً لڑائی ہو جاتی ہے، عموماً لڑائی ہو جاتی ہے کہ جب گروپ بنا کر کے جاتے ہیں تو کھانے پینے میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ جب میں حج کیا تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے میرا فرض حج جوانی میں بالکل ہی شادی کے فوراً بعد ہی اللہ نے کروا دیا تھا۔ تو میں نے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم سے مشورہ کیا حضرت سے کہ حضرت ہم ایک گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کھانا پکانا اور سب سالن اور یہ دیگ اور یہ سب چمچ اور برتن اور پلیٹیں یہ سب چیزیں خرید رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی جاؤ تو ساتھ، لیکن کھانا پینا اپنا الگ کرنا، کھانا پینا اپنا الگ کرنا۔ میں کہا حضرت ٹھیک ہے، اب ہم چلے گئے، اب وہاں گئے تو وہاں عجیب عالم، کیونکہ اب ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، رہتے تو ساتھ تھے، تو اب وہ ہم سے یہ سوال کرتے تھے بھائی ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھاتے، ہمارے پاس پیسے جمع کرا دو۔ ہم نے کہا اب کیا بتائیں کہ حضرت نے منع کیا، بھائی ہم الگ کر لیتے، پھر ہمیں کھانا لینے کے لیے اتنی دور جانا پڑتا تھا، ہم وہاں سے لے کر کے آتے تھے۔ ہم نے کہا عجیب مشکل ہے، حضرت نے عجیب مشورہ دیا ہے، لیکن بزرگوں کے مشورے کا پتہ بعد میں چلتا ہے، اس کے بعد میں کیا پتہ چلا، ہم تو لے کر آتے تھے دور سے کھا لیتے تھے، پھر اس کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو واپسی جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایئرپورٹ کے اوپر کیا ہوا، لڑائی شروع ہو گئی پورے گروپ کے اندر۔ تو ایک نے کہا کہ بھائی 50-50 ریال سب ہفتے کے دیتے تھے، فلا دن تربوز آیا تھا، سارا دو آدمی مل کر کھا گئے، بقیہ گروپ کا کہاں گیا؟ تو میں نے کہا ہمارے استاد مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث بھی ہیں، دادا کے خلیفہ بھی ہیں، فرمایا دیکھو بڑوں سے مشورے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بڑوں سے مشورے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہاں لڑائی ایک تربوز کی کیا حیثیت ہے، لیکن اب چاہے تربوز کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے کہ تربوز آیا تھا اس نے زیادہ کھا لیا، میں نے کم کھایا، پیسے دونوں نے برابر دیے تھے۔ سمجھا یہ اللہ تعالیٰ تیرے شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں عافیت سے رکھا۔ تو فلم یرفث، لڑے نہ اس کے اندر، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ولم یفسق، اور کوئی گناہ بھی نہ کرے، کیونکہ گناہ کے مواقع دادا نے کیا فرمایا، بین الاقوامی حسن وہاں جمع ہوتا ہے, بین الاقوامی پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, تو حاجی بھی آ رہے ہیں اور حجائن صاحبہ بھی آ رہی ہیں. تو کیا ہے اب شیطان کیا کرتا ہے, ایک صاحب دادا کے ساتھ گئے اور وہ بیٹھے تھے بیت اللہ کے اندر, انہوں نے کہا انڈونیشیا کی عورتیں طواف کر رہی تھیں, تو انہوں نے کہا حضرت ذرا ان کے چہرے پر نور دیکھیے, کتنا نور ہے ان کے چہرے کے اوپر, ایسا لگ رہا ہے جیسے کبوتریاں جو ہے وہ طواف کر رہی ہیں. دادا نے فرمایا ڈانٹ کر, فرمایا ظالم تجھے بیت اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا, ان کا نور نظر آ رہا ہے. شیطان کس طریقے سے انسان کو, جیسا انسان جیسی انسان کی عقل ہوتی ہے شیطان ویسے ہی وار کرتا ہے, اس کو وہ نور تو دکھا رہا ہے کہ دیکھو ان کے چہرے پر کتنا نور ہے. ارے ظالم بیت اللہ اللہ کا گھر سامنے, اس کا نور نظر نہیں آ رہا لیکن ان عورتوں کا نور نظر آ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے, ولم یفسق, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے, کوئی گناہ نہ کرے. تو کیا ہے, رجعک یوم ولدتہ امہ, تو جب اپنے گھر واپس لوٹے گا تو اس حالت کے اندر آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنائے, ایسا پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. لیکن دو شرطیں ہیں بس, کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے. کیونکہ مینا جانا ہے, مزدلفہ جانا ہے, کبھی ٹیکسی والے سے لڑ گئے, اب دھوپ اتنی تیز, گرمی کا موقع, اب سر پر دھوپ بھی پڑ رہی ہے, سامان بھی اٹھایا ہوا ہے, تو کبھی سر کلامی ہو جاتی ہے, تو صبر کرے اس کے اندر. ہمارے استاد مولانا عبد الرشید صاحب شیخ الحدیث, ہم نے جس سال حج کیا تو اس سال وہ سب سے آخری آگ جو لگی تھی سب سے بڑی, تو اللہ تعالیٰ نے عافیت کا معاملہ کیا کہ ہم لوگ بالکل اللہ نے ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا کہ عافیت سے رہے. جب ہم وہاں پہنچے خیمے کے اندر سونے کے لیے, تو وہاں پورا خیمہ بھر چکا تھا, سونے کی جگہ نہیں تھی. تو اب ہم نے کہا استاد جی ہم لوگ کہاں سوئیں گے, یہاں تو پورا خیمہ بھرا ہوا ہے. دیکھو فرمایا کہ دیکھو ولم یرفث, یہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. دیکھو بات سنو, یہ راہداری ہے, اس راہداری کے ہم چار پانچ ساتھی تھے, تو کہا دیکھو اس راہداری کے اندر تم لوگ سو جاؤ. جب میں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو استاد جی بیت الخلاء کے سامنے سو رہے تھے. تو میں نے کہا استاد جی آپ ہماری جگہ سو جاتے, ہمیں وہاں سلا دیتے. کہا کہ میاں اسی کا نام حج ہے, بس کوئی بات نہیں, بس ان کا مزاج ہے کہ ایک عاجزی اور انکساری اللہ تعالی نے ان کے اندر رکھی ہے, اور خود بیت الخلاء کے سامنے سوئے اور ہمیں راہداری کے پاس سلایا. کہا اندر جگہ نہیں ہے تو باہر سو جاؤ, لیکن خود بیت الخلاء کے پاس سوئے. فرمایا فلم یفسق, دیکھو حج کو ضائع مت کرو, کیا ہو گیا, ایک رات ہی تو سونے کا معاملہ ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں. تو بھائی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, ولم یفسق, اور پھر گناہ, پھر غیبت نہ کریں. لوگ جا کر کے بد نظری کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, اور ایام حج گزرے اور اس کے بعد ریال کی گڈیاں نکلنی شروع ہوئی, اس کے بعد خریداری شروع, فلانے کے لیے یہ لینا ہے, فلانے کے لیے یہ لینا ہے, فلانے کے لیے لینا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر سب کچھ رکھا ہے, کون سی چیزیں جو یہاں نہیں ملتی. لیکن کیا ہے, اب شیطان بازاروں کے اندر گھمائے گا, اب کبھی کسی بہانے سے, کبھی چپل کے بہانے سے, کبھی بیگ لینے کے بہانے سے, کبھی فلاں چیز کے بہانے سے. اب شیطان جب لے گیا تو اب تو اڈے وہی ہیں, وہاں پر عورتیں بھی خریداری کر رہی ہیں, کبھی بد نظری ہو رہی ہے, کبھی جو ہے ٹکر لگ رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, خریداری کر رہا ہوں. یہ شیطان نے نئی چیز ایجاد کر دی ہے کہ اب وہاں بڑے بڑے شاپنگ مال بن گئے, اب لوگوں کو ان کے نام یاد ہیں, لوگ جاتے ہیں چلو بھائی فلاں جگہ جا کر کے شاپنگ کر کر کے آ جائے. اب وہ شاپنگ کے بہانے کیا ہے, حج ہو گیا, اب اس کے بعد وہ حج کا جتنا اجر تھا وہ سارا اجر اور سارا نور وہیں ضائع کر دیا. دادا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عمرہ کر کے آتے ہیں, ظالم ایروسٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کیا کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی دے دیجئے. فرمایا کہ اگر چار گھنٹے تو خاموشی سے بیٹھ جاتا تجھے موت نہ آتی, لیکن تیرے دل کا نور باقی رہتا. تم نے جو ایک بد نظری کی, اس ایک بد نظری کا وبال یہ کہ سارا نور ضائع ہو گیا. اتنی محنت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کر کے گیا، طواف کیا، بیت اللہ کے سامنے کتنی دعائیں کی، لیکن ایک بد نظری کی سارا نور ختم. تو بات چل رہی تھی استغفار کے فوائد کے اوپر، پھر حج کی طرف چلی گئی بات. تو استغفار کے فوائد میں پہلا فائدہ کیا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے. یعنی بندہ ایک دفعہ دل سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے دیں. اب معافی مل گئی، جب معافی ہو گئی بھائی، تو اب معافی کے بعد کیا ہے؟ کچھ انعام بھی تو ملے گا. معافی کے بعد انعام بھی ملے گا. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اب تمہارے لیے پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گے. بارش برسانا کسی انسان کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. دو دوست تھے تو وہ لطیفہ یاد آ گیا، وہ چھوڑ رہے تھے. تو ایک نے کہا میرے دادا کے پاس ایسا گھوڑا تھا، اتنا بڑا استبل تھا کہ گھوڑے کا بچہ اگر دوڑانا شروع کرے تو بوڑھا ہو جاتا تھا، استبل ختم نہیں ہوتا تھا. تو دوسرے نے کہا اچھا، میں نے کہا اتنا لمبا استبل کہ بچہ دوڑے اور بوڑھا ہو جائے اور استبل ختم نہ ہو. اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو گاؤں والے جمع ہو جاتے تھے، تو میرے دادا اس کو آسمان میں ہلاتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی. تو اس نے کہا اس کو رکھتے کہاں تھے؟ کہا بھائی تیرے دادا کے استبل میں تو رکھتے تھے. تو بارش کو انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ڈنڈا ہلایا اور بارش ہو گئی. استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کریں، گناہوں سے بچے. یہ سب بارش نہ ہونا، سیلاب کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کا وبال ہے. یہ ہمارے گناہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں کے کردہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فساد برپا کیا ہے. تو پہلا انعام کیا فرمایا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. پانی ایک ایسی چیز ہے کہ آج کیا کہتے ہیں، ارے ہمیں تو یہ پانی نہیں پینا ہے، ہم تو صرف منرل واٹر پیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ایسی سازش ہے کہ جب دجال آئے گا تو کیا ہوگا، پانی اس کے اللہ تعالیٰ پانی اس کے ایک ہاتھ میں دے دیں گے. روایات کے اندر آتا ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. اب جن لوگوں کو منرل واٹر کی عادت ہے اور عام پانی ان سے اترتا نہیں، کہتے ہیں اگر عام پانی پی لیں مولانا تو کیا ہے، ہمیں تو دست لگ جاتے ہیں. ارے دست لگیں گے تو دس دن لگیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، پیٹ آدھی ہو جائے گا. دس سے زیادہ بیس دن تھوڑی لگیں گے. اگر دس لگ گئے، پیچش لگ گئی تو کیا ہوگا. آج بھی تو کتنے غریب علاقے ہیں جہاں پر، میں ایک دفعہ نوکوٹ ادھر گیا تھر کی طرف، تو وہاں سے آگے چھاچروں کی طرف گیا، تو وہ جو لے جانے والے تھے وہ بےچارے جیپ ویپ کر کے لے گئے، خیر جیسے تیسے تو پہنچ تو گئے وہاں پر. تو میں نے کہا کہ پانی پلا دیجئے، تو انہوں نے کہا پانی ہم نے منگوایا ہے. اب جب پانی آیا تو وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے لیمو کا شربت ہے، اس کا رنگ پیلا تھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ پانی نہیں ہے، لیمو کا شربت آیا. تو انہوں نے گلاس میں ڈال کر جلدی سے مجھے دیا، جب میں نے اتارا تو انتہائی کڑوا. میں نے کہا یہ کون سا پانی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ہم مہمانوں کے لیے استعمال کر کے رکھتے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کڑوا ہے. یہ ہم کئی میل دور سے، ہم نے صبح سے اطلاع کی تھی، یہ کئی میل دور سے آپ کے لیے منگوا کر کے رکھا ہے. میں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم اپنے شہروں کے اندر میٹھا پانی موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. جب ایسے علاقوں میں جائے پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے. تو آج چاہے اس کو اتنا رائج کر دیا گیا، اتنا رائج کر دیا گیا کہ جس آدمی سے پوچھو وہ کہتے ہیں جلدی سے ایک منرل واٹر کی بوتل دے دینا. اب جو غریب آدمی ہے وہ اس وقت کیا کرے گا، جب دجال کے ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، تو وہ کہے گا ایمان لاؤ تو پانی دوں گا. انسان خود اپنے نفس پر تو برداشت کر لے گا پیاس، لیکن اپنی اولاد پر کیسے برداشت کرے گا؟ پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کا، کہ وہ مرتد ہو جائے گا. وہ دجال پر ایمان لے آئے گا, وہ کہے گا بچوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے, لہذا میں دجال تجھ پر ایمان لاتا ہوں. تو یہ ایک چال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو کیا کہا, ماء مبارک. یہ کیا ہے؟ ماء مبارک ہے. اسی لیے بارش ہو تو ہمارے یہاں کیا سلسلہ کیا جاتا ہے, فٹافٹ موٹر سائیکل نکالی, گاڑیاں نکالی, وہ پانی کے اندر بھگا رہے ہیں, روڈ کے اوپر جو چھپڑ 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 کر رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہی بارش ہو اسی وقت دعا شروع کر دو, کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. شیطان نے اب دوسرے کاموں میں لگا دیا, کہہ رہے دعا کیا مانگنی ہے, چلو آؤ چلو جلدی سے جو ہے روڈوں کے اوپر دیکھے تو اتنی اتنی لہکرے پہنی ہوئی ہیں, اتنے اتنے چڈے پہنے ہوئے ہیں, اور کیا ہے کبھی گاڑیوں کو دھکا دے رہے ہیں, کبھی جو ہے پانی اچھال رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. نہیں, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت دعا مانگے کہ اللہ اس پانی کو ہمارے لیے مبارک بنا دے, ہمارے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے جس طرح سے تو اس پانی کے ذریعے زمین کو دھو رہا ہے, اسی طریقے سے اپنی رحمت کی بارش سے ہمارے دلوں کے گناہوں کو اسی طرح صاف فرما دے. وہ دعا کا وقت ہوتا ہے, اس کے اندر لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا انعام کیا ملے گا, یرسل السماء علیکم مدرارا, کہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائیں گے. ویمددکم باموال وبنین, پھر دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے, کہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے. دادا نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مال کو پہلے کیوں بیان نہیں, حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو پہلے کیوں بیان فرمایا اور اولاد کو بعد میں کیوں بیان فرمایا. فرمایا اگر مال پہلے نہ ہوتا اور پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے تو انسان پریشان ہو جاتا, یا اللہ اتنی اولاد ہوگی تو کھلاؤں گا کہاں سے. اللہ نے پہلے مال کو بیان فرمایا, دیکھ پہلے تجھے مال ملے گا پھر تجھے اولاد ملے گی. وہ یوں جتکم بھی اموالی وہ بنین, تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی. اور بنین کس نے نازل فرمایا, فرمایا کہ بنات نازل نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا تمہارے بیٹوں میں برکت عطا فرماؤں گا, کیونکہ قرآن عرب کی دستور کے مطابق نازل ہوا ہے اور اہل عرب کے یہاں کیا تھا, بیٹے فخر سمجھے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں بنین کا لفظ نازل فرمایا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب کر دیں گے, اس کے پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے. یہ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر کبھی کمی نہیں ہونے دے گی, ہمیشہ زیادتی ہوگی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے, لیکن برکت کا مفہوم یاد رکھیے گا وہ تکے والا مفہوم نہیں ہے. برکت کا مفہوم وہ تکے اور نہاری اور قورمے والا نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہے ہیں وہی انسان کے لیے کافی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے شکوہ فرمایا, اتنے انعام اللہ نے نازل فرمائے, نازل فرمانے کے بعد جیسے باپ کبھی شکوہ کرتا ہے کہ بیٹا تم مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہو, تم مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہو, تو اللہ تعالیٰ نے بھی شکوہ فرمایا. کیونکہ محبت ایک ہے ضابطہ اور ایک ہے حق ضابطہ اور ایک ہے حق رابطہ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حق ضابطہ بیان فرمایا, دیکھو استغفار کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا. اب حق رابطہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اے انسان تجھے کیا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتا. وہ اتنا عظیم مالک ہے کہ جو آسمانوں سے بارش برسا سکتا ہے, تجھے مال دے سکتا ہے, تیری اولاد کے اندر برکت عطا فرما سکتا ہے. تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے رب سے غافل کیوں ہے. جب گناہوں کے اندر پڑتا ہے انسان, ہنسی بد نظری کرتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, اس وقت اس کو اپنا رب کیوں نہیں یاد آتا, اس وقت اس کو خانقاہ کیوں نہیں یاد آتی, اس کو اس وقت اپنی داڑھی اور گول ٹوپی کیوں نہیں یاد آتی کہ میں کس حرام فیل کے اندر مبتلا ہوں. میں حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ الشراب قہر چوں مستی دیر میں سارا صورت ہستی دیر. اللہ تعالیٰ جس شخص کو عذاب دینا چاہتے ہیں اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کسی فانی صورت کی عظمت اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں, اس کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں. آج اس کو فخر سمجھا جاتا ہے, فخر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ. دادا نے اس کی مثال کیا دی تھی؟ فرمایا پہلے زمانے میں ہندوستان کے اندر جو بڑے راجا مہاراجا ہوتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو جب پچواتے تھے تو اب پہلے دشمن کو کیا کرتے تھے؟ اس کو شراب پلاتے تھے. جب وہ مدہوش ہو جاتا تھا پھر اس کے منہ پر جو ہے ٹاٹ لپیٹ کر کے پھر اس کی پٹائی کرتے تھے, پھر اس کو چھوڑ آتے تھے. جب تک اس کو ہوش نہیں ہوتا تھا تو اس کو یہ بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ مجھے مار پڑی ہے. جب ہوش آتا تھا تب اس کو درد کا احساس ہوتا تھا, اوف ہو یہاں بھی مارا تھا یہاں بھی مارا تھا. تو اسی طریقے سے جس کو حسن اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ عشق مجازی عذاب الہی ہے, عشق مجازی عذاب الہی ہے, اس سے اور کیا بڑا عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا کیا ہوگا؟ وہ بوڑھی ہو جائے گی, آپ بھی بوڑھے, جوان مرد بھی بوڑھا ہو جائے گا, عورت بھی بوڑھی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد وہ کہاں کی محبت رہی؟ فانی محبت کہاں رہی؟ دادا نے فرمایا جب شادی ہوتی ہے تو فرمایا طبعی محبت ہوتی ہے, طبعی محبت ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف التفات ہوتا ہے, لیکن بڑھاپے کے اندر فرمایا وہ طبعی محبت کو اللہ تعالیٰ فطری محبت میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی بوڑھی بیوی کو بھی برداشت کرتا ہے, اس کو پیار کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ فطری محبت ہو جاتی ہے. لیکن جو عذاب الہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ذرا سی شکل بگڑی, ذرا سی صورت بگڑی, پھر اس کے بعد وہ ادھر بھاگا وہ ادھر بھاگے, پھر اس کے بعد خودکشیاں کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پاگل خانے کے اندر جا کر بھرتی ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ہمارے اوپر نازل ہوں گے؟ بولے بھائی اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما لکم, ارے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ لا ترجونا, ارے تو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹتا؟ للہ وقارا, جس کے لیے وقار و بلندی اللہ کے لیے, تو ایسے رب کی طرف کیوں نہیں آتا جو ہمیشہ با وفا آتا, ہمیشہ سے با وفا ہے, ہمیشہ سے با وفا تھا, ہمیشہ سے با وفا ہے اور ہمیشہ با وفا رہے گا. انسان برا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور محبت فرماتے ہیں. دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کی محبت کے اندر اگر انسان بوڑھا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بوڑھا ہو گیا اب تو. یہاں تک کہ فطری محبت, بیوی کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے, لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت کم نہیں ہوتی. اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ ضعیف ہے. میں نے ایک واقعہ سنا تھا دادا سے کہ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب مجھے قبر میں دفنانے لگنا تو میری داڑھی کے اوپر آٹا مل دینا. انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے کہ تو آٹا ملوا کر کے کیوں آیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی یہ حدیث سنی تھی کہ آپ سفید داڑھی والوں سے حیا کرتے ہیں, اب میری داڑھی سفید نہیں تھی تو میں آٹا لگا کر کے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی, اسی پر اس کی مغفرت فرما دی. آج سفید بال آ جاتا ہے تو اس کو نوچ لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بال سفید ہوا پوچھا ما ہذا یا ربی, یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہذا وقارک, اے ابراہیم یہ تمہارا وقار رہی ہے. بوڑھے سمجھتے ہیں کہ اولاد ہماری قدر نہیں کرتی تو کیا نہیں, اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنا انعام و اکرام کرتے ہیں. بوڑھوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو ہم ضعیف ہو گئے. ارے آپ کا ضعف اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جو محبت, کیونکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اگر یہ کمر جھکے ہوئے بوڑھے تمہارے اندر نہ ہوتے اور یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب تم پر بارش کی طرح برستا. جس طرح بارش برستی ہے اس طرح عذاب برستا. تو یہ بوڑھے ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے. آج بوڑھوں کو جو ہے کیا سمجھا جاتا ہے, ارے یہ تو کس زمانے کے اندر جی رہے پتہ نہیں, ان کے اندر عقل کہاں ہے؟ ماسٹر کرنے سے تھوڑی عقل آتی ہے. ایک شخص نے مجھے میسج بھیجا کہ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی, ٹھوکر کھانے سے عقل آتی ہے. اس نے کہا کہ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی, ٹھوکر کھانے سے عقل آتی ہے. تو مدد اللہ کی ضعیف ہے. تو کیا ہوا, اس کی تھوڑی دیر خدمت کر لے, اس سے کیا ہوگا, اللہ پاک خوش ہو جائیں گے. ایک حدیث کے اندر جو اللہ والے ان کی خدمت کے اندر چلا جائے, ان کی خدمت کر لے. ایک حدیث کے اندر کیا آتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. بندہ پوچھے گا یا اللہ آپ اور بیمار, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں نیک بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا, تو مجھے وہاں پاتا. آج یہ سنت چھوڑ گئی. بیمار ہے تو کیا ہے, ارے کوئی بات نہیں, فون کر کے ہی میسج کر لیا, بہت زیادہ بہت ہوا تو فون کر لیا. ارے چل کر کے جائے گا, اس کا اجر کچھ اور ہے, پھر اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے. آج یہ نفرتیں جو ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں. نہ وہ اس کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہے, نہ وہ اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہے. لیکن غم اور خوشی کا بھی ایک وہ ہے, حدود ہے. اس حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے اگر انتقال ہو گیا, تعزیت کے لیے چلا جائے, بیمار ہو گیا عیادت کے لیے چلا جائے, بیمار ہو گیا تو بیمار پرسی کے لیے چلا جائے, اس کا حال پوچھ لے, کیا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندے سے محبت کر رہا ہے. کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ صوبائیت کا, نہ زبان کا, نہ کوئی قریبی رشتہ داری کا, صرف اللہ کے لیے جاتا ہے اور بیمار پرسی کر کے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں کہ میری خاطر سے یہ گیا تھا. اور جو اللہ کی خاطر سے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی ویسے ہی عطا فرماتے ہیں. اب جو حدیث پڑھی تھی, من لزم الاستغفار, کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, لازم کر لیتا ہے اپنے لیے. اسی لیے بزرگوں نے چار تسبیحات کیا بتائی ہیں, فرمایا پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ, اس سے کیا ہوگا, دل سے غیر اللہ نکلے گا. لا الہ کی برکت سے دل کے اندر جتنے غیر اللہ ہیں وہ سب نکل جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسری تسبیح اللہ اللہ کی ہے, فرمایا اس کی برکت سے کیا ہوگا, اللہ پاک کا نور تمہارے دل کے اندر داخل ہو جائے گا. اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, از کرم از عشق معذول ام مکن, جز بذکر خیش مشغول ام مکن. یا اللہ اپنے کرم سے, اپنے عشق سے, اپنے عشق حقیقی سے ہمیں معذول مت کیجیے گا. از کرم از عشق معذول ام مکن, جز بذکر خیش مشغول ام مکن. اور یا اللہ اپنی یاد کے سوا کسی اور کام میں مجھے مشغول مت کیجیے گا. یار شبرا روز محجوری میں دے, جان قربت دیدارا دوری میں دے. یا اللہ جن جانوں کو آپ نے راتوں کو اٹھ کر رونا نصیب فرمایا ہے, یا اللہ ان کو گناہوں کے اندر پھنسا, گناہوں کے اندر ڈال کر کے یا اللہ ان کو دوری کا عذاب مت عطا کیجیے گا. کیونکہ اللہ والوں کے لیے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ پاک سے غفلت بھی ان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی. اگر ایک لمحے کی بھی غفلت ہو جائے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. دادا نے فرمایا کہ اس کی مثال کیا ہے, فرمایا اس کی مثال کمپاس, قبلہ نما. فرمایا قبلہ نما کیا ہوتا ہے, اس کی سوئی کو آپ جتنا قبلے کی طرف سے گھمائیں وہ پھر تھر تھرانے لگتی ہے, لیکن جیسے ہی قبلے کی سیٹ میں آئے گی کیا ہوگی, سیدھی کھڑی ہو جائے گی استقامت کے ساتھ. فرمایا کیوں, فرمایا اس کے اوپر ایک ہلکی سی پالش لگی ہوئی ہے, ہلکی سی پالش لگی ہوئی ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہوتے ہی سیدھی ہو جاتی ہے. فرمائے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس بندے کے قلب کے اوپر اپنی محبت کی ہلکی سی پالش لگا دیتے ہیں. جیسے ہی ادھر ادھر ہوتا ہے اس کا دل کپکپانے لگتا ہے, وہ کانپنے لگتا ہے. جیسے ہی پھر اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تب اس کے دل کو جا کر کے قرار آتا ہے, تب اس کے دل کو قرار آتا ہے. جب تک معافی نہ مانگ لے گناہ کرنے کے بعد, انسان معافی نہ مانگ لے اس وقت تک اس کو دادا نے فرمایا چائے مت پیو, کھانا مت کھاؤ. کیوں کیا گناہ؟ فرمایا کچھ دن بھوکا رکھو رب کو, تب اس کو معلوم ہوگا. فرمایا گناہ بھی کر رہے, حرام کاریاں بھی کر رہے اور اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کر رہے. فرمایا جس نعمت دینے والے کی نافرمانی کی ہے تو آپ اس کی نعمت استعمال کیوں کر رہے ہو؟ کیا حق ہے استعمال کرنے کا؟ بولو بھائی حق ہے. نعمت دینے والے کو بھول گئے اور اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں, انڈا بھی کھا رہے ہیں, پراٹھا بھی کھا رہے ہیں, لیکن اس نعمت دینے والے کو بھول گئے کہ یہ نعمت دی کس نے. اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو پھر معلوم ہوگا کہ کہاں سے ملتا ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا. اس وقت عشق مجازی کی وبا چلی ہوئی تھی, لوگ ایک دوسرے سے عشق کے اندر مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے قحط نازل فرما دیا. جب 3 دن گندم نہیں ملی اور کھانا نہیں ملا لوگوں کو, تو لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ آپ کا معشوق آپ کے سامنے پیش کیا جائے یا روٹی پیش کی جائے. انہوں نے کہا رہے معشوق کو مارو لات, روٹی لے کر کے آؤ, اس وقت تو چلنے کا بھی دم نہیں ہے. تو فرمایا یہ گندم کی مستی ہے, اگر اللہ تعالیٰ یہ رزق روک لے پھر معلوم ہوگا کہ رزق کی قدر کیا ہے. اس لیے جب تک جب گناہ ہو جائے تو اس وقت تک انسان کو چین نہیں آنا چاہیے. جو اللہ کا باوفا بندہ ہوگا, دوستوں نافرمان کی بات نہیں کرتا, فاسق و فاجر کی بات نہیں کرتا, جو اللہ کے باوفا بندے حیادار بندے وہ جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے ان کو چین و سکون نہیں آتا کہ میں اپنے مالک اور اپنے محسن حقیقی کو ناراض کر کے پھر کھانا کھاؤں. تو اگر وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. میرے دادا نے اس کی تفسیر کیا فرمائی تھی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, کم ہنسو اور زیادہ رو. فرمایا اس کی مثال آج کے زمانے میں یہ ہے کہ فرمایا لائق بیٹا ہو اور باپ کا فرمانبردار ہو, اگر وہ ہنستا ہے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ میری اولاد فرمانبردار اولاد خوش ہو رہی ہے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے, اور نافرمان اولاد اگر ہنس رہی ہو تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ نالائق ہنس کیوں رہا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے جو بندے اللہ تعالیٰ کے باوفا بندے جب وہ ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر اور ہنسی آتی ہے, اللہ کی محبت ان کے اوپر اور ٹوٹ کر برستی ہے. آج کے زمانے کے اندر اگر خالی رونے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد اللہ سے نا امید ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. تو دادا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ دیر دوستوں میں ہنس بول لیا کرو, اس سے کیا ہوگا؟ دماغ معتدل رہے گا. جب اعتدال رہے گا, اور یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, نہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے پھر ہنسو. اور ہنسنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حدود مقرر کی ہے. ایک حد کے اندر ہنسے, کچھ دیر ہنس بول لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم سے کچھ دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ادھر ادھر دنیا کی باتیں کرتے تھے, پھر اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے کمال نبوت. پھر جو انبیاء کا غلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ نعمت عطا فرماتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہی نعمت عطا فرماتے ہیں. تو دوستو, شریف بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگے. جب تک معافی نہ مانگے گا, اگر 100 کانٹے چبھے ہو انسان کو, 99 کانٹے نکلوا دے اور 1 کانٹا کیا سے کیا کہے, تجھے مجھے تو بڑی محبت ہے تجھ سے, تجھے نہیں نکلواؤں گا, بتاؤ سکون سے رہے گا؟ بولو بھائی کیوں؟ وہ کانٹا چھپا ہوا ہے, تو دادا نے فرمایا اگر 100 گناہ زندگی کے اندر ہے، اگر اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ عطا فرما دی اور 99 گناہ چھوڑ دیے، 1 گناہ بھی زندگی کے اندر اگر باقی رہ گیا تو فرمایا چین و سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، چاہے جتنا کچھ کر لے چین و سکون اس کو نصیب ہی نہیں ہوگا. فرمائے جب تک مکمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر نہیں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک عشرہ کیا ہے مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بے حساب فرما دے اور اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا فرما دے، عبادت کا شوق پیدا فرما دے. ہم اللہ سے تجارت نہ کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے ہم تو تیری عبادت کر رہے، تیرا نام لے رہے، کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے وہ یا نہ کھولے در، کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. کیا اللہ اللہ کرتے رہو، ارے میاں اللہ تعالیٰ اسی سے کام بنا دیتے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. عبدالستار صاحب کی اولاد، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور لکھتے ہیں کہ ساس کی طبیعت کافی عرصے سے بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ جو دین کی باتیں یہاں ہوئی، یا اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پھر اس کے بعد میری اولاد کو توفیق عطا فرما، میرے گھر والوں کو توفیق عطا فرما، یا اللہ میرے بھائیوں کو اور ان کی اولاد کو بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ پھر جتنے حاضرین ہیں ان کو اور ان کی اولاد کو اور ان کی قیامت تک آنے والی ذریتوں کو سب کو یا اللہ جی استغفار کی اور بلا نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. یا اللہ جتنی حاضرات موجود ہیں ان کو بھی رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم کو حیات اولیاء، حیات اصفیہ، حیات اصفیہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ فساق و فجار کی زندگی سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری زندگی کا وہ سب سے منحوس لمحہ ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ناراض کر دیں. اے اللہ ہمیں ایسی حیات با صفا اور پاک حیات عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. یا اللہ میرے دادا کے صدقے طفیل میں ہمیں وہ حیات جاویدہ عطا فرما دے، وہ حیات پاکیزہ عطا فرما دے، وہ حیات طیبہ عطا فرما دے جو آپ نے اپنے اولیاء کو عطا فرمائی. یا اللہ بلا استحقاق ہم سب کو وہ حیات عطا فرما دے. یا اللہ جملہ مشکلات کو آسان فرما دیجئے، جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ اس ملک کے اندر امن قائم فرما دیجئے، استحکام قائم فرما دیجئے. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو کسی مشکل میں مبتلا ہے، یا اللہ ہر مسلمان کی ہر مشکل کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ اسلام کو غالب فرما دیجئے، کفر کو مغلوب فرما دیجئے، اسلام کو عزت عطا فرمائیے. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہر اتوار کو اب گلستان جوہر میں بیان ہوتا ہے والد صاحب کا یا میرا، مغرب کے بعد، مغرب کا عشاء، جن حضرات کے پاس وقت ہو وہ وہاں آ سکتے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں.